يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرمائیں گے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.
سماعت فرمائیے عالمی خبریں. عالمی خبروں میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. تل ابیب پر ڈرون اور سائبر حملہ, صہیونی حکومت کا سارا دفاعی نظام بے اثر, صہیونیوں میں خوف و ہراس. مسئلہ فلسطین سمیت دنیا کے تمام مسائل کی جڑ امریکہ ہے, ایران کے نگران وزیر خارجہ کا بیان. پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مذاکرات. اور اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. تل ابیب پر ڈرون حملے کے کچھ ہی دیر بعد صہیونی حکومت کے مختلف انفراسٹرکچر اور سسٹم کو بھی بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے یمن کی مسلح فوج نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کر کے اسرائیل کے خلاف محاذ کی تاریخ میں ایک اور تاریخ رقم کر دی. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملہ مرکزی تل ابیب میں یمن کی مسلح فوج کی کامیاب ڈرون کاروائی کے صرف چند گھنٹے بعد انجام پایا. اسرائیلی فوج کے سائبر یونٹ نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سسٹم اس سائبر حملے کا شکار ہوئے. بعض ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دیا کہ سائبر حملے سے پولیس, فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی سروس کے رابطہ سسٹم اپنے مدار سے خارج ہو گئے. جمعے کی صبح ایک ڈرون طیارہ سمندر کی جانب سے تل ابیب کے قریب ظاہر ہوا اور اسرائیل کے تمام دفاعی سسٹم اور دفاعی لائنوں کو عبور کرتا ہوا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایک عمارت کو جا کے لگا. اس ڈرون حملے میں ایک صہیونی ہلاک جبکہ 7 صہیونی زخمی ہوئے. یمن کی مسلح فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب اس کے بعد تل ابیب بھی صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے تل ابیب کے خلاف اپنے یافا نامی ایک ڈرون کے ذریعے خصوصی آپریشن کی خبر دی, جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ اعتراف کیا کہ امریکی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے. اب مقبوضہ فلسطین کے میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ دھماکہ بڑے ڈرون کے حملے کے نتیجے میں ہوا, جو کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے سمندر کی جانب سے تل ابیب تک پہنچا. اس میں ایک 50 سالہ صہیونی ہلاک اور کم از کم 12 صہیونی زخمی ہوئے. امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ اس کے قونصل خانے کے قریب دھماکہ ہوا. اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے کی خبر عام ہونے کے بعد صہیونی ٹولے کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنا دورے امریکہ کو ملتوی کر دیا. یمن کی سیاسی کونسل کے رکن حزام اسد نے المیادین چینل سے گفتگو میں مذکورہ ڈرون آپریشن کو ایک نئے اسٹریٹجک مرحلے کا آغاز قرار دیا اور صہیونی دشمن کو خبردار کیا کہ وہ اب اپنے تمام شہروں میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا منتظر رہے. انہوں نے واضح کیا کہ یمن کی مسلح افواج لبنان, عراق اور فلسطین میں مزاحمتی قوتوں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہیں. ادھر فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے خلاف یمن کے ڈرون حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سرزمین فلسطین کی کوئی بھی جگہ صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. فلسطینی ذرائع کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ تل ابیب پر یمنی فوج کے ڈرون حملے نے صہیونیوں کی ہیبت کو پاش پاش کر دیا اور اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. اس بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کاروائی نے صہیونی غاصبوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ان کے لیے جائے امن نہیں ہے, اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر جنگ یواف گیلنٹ جیسے جنگی مجرمین اور اس کے امریکی حامی فلسطین میں رہائش پذیر سیہونی آبادکاروں کو سراب دکھا رہے ہیں۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تنظیموں نے سبھی مزاحمتی گروہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کی شجاع اور بہادر مسلح افواج کو آئیڈیل بناتے ہوئے پورے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنائیں۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ تل ابیب پر یمنی فوج کا ڈرون حملہ سیہونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کا فطری جواب ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ ہمارے یمنی بھائیوں نے لبنانی اور عراقی بھائیوں کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین ہی عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ چاہے ایٹمی مذاکرات ہوں یا مسئلہ فلسطین اور غزہ پر سیونی حکومت کے حملے ہوں، امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتا بلکہ خود بنیادی رکاوٹ بھی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے نیویارک میں مقامی وقت کے مطابق جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ سیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور بعض اوقات ان جرائم میں شدت بھی دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ وہ دھمکی ہے جو جارے سیہونی لبنان کو دے رہے ہیں اور لبنان پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ بنابراین فلسطین کے موضوع پر سلامتی کونسل کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ مغربی ایشیا کی صورتحال بہت حساس ہو چکی ہے۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ نے بتایا کہ حالات کی حساسیت کے پیش نظر اسلامی جمہوری ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ سیونی حکومت کو غزہ کی جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں شریک دیگر ملکوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ سیونی حکومت کو غزہ میں جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ روکنے پر مجبور کرنے کے لیے سبھی ضروری اقدامات اور کوششیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے موضوع کے ساتھ ہی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس کثیر جہتی ضرورت کے زیر عنوان ہوا اور یہ اجلاس بھی بہت اہم تھا۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ خود سرانہ ایک قطبی سسٹم کا سرخیل ہے اور امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ نظام دنیا کو امن و آشتی اور ثبات و استحکام کا تحفہ دے گا، لیکن امریکیوں نے بین الاقوامی سطح پر جو طرز عمل پیش کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ ہر مسئلے میں، چاہے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ فلسطین اور غزہ پر اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا مسئلہ ہو، امریکیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتے بلکہ ان مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں۔ باقری کنی نے مزید کہا کہ ہمارے ایٹمی مسئلے میں یہ امریکی تھے جو ایٹمی معاہدے سے باہر نکل گئے اور اس کے حل میں مسلسل خلل اندازی کی، اور غزہ کے مسئلے میں بھی امریکی ہیں جنہوں نے اسرائیلی حکومت کو جدید ترین اسلحے دیے اور غزہ میں ان کے جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں شدت کے اسباب فراہم کیے، بنابراین وہ غیر جانبدار نہیں ہیں اور ثالثی کا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی فورس سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے اور امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں خفیہ آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے لیگل ٹیم کو ہدایات دی ہیں کہ فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو نشاندہی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ واضح ہے 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ واضح ہے حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت کا اہم اجلاس ایوان صدر میں ہوا، جس میں رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا رویہ جمہوری نہیں، تحریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جو وفاقی حکومت کی اتحادی بھی ہے اور حکومت کے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تحریک انصاف کا رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے، تحریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو اسے رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنانا ہوگا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے روسی فوجی وفد سے ملاقات میں کیف میں ماسکو کے خصوصی فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ارنا نے NDTV کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ کم جونگ اون نے روس کے نائب وزیر دفاع کی سربراہی میں ایک روسی وفد کا استقبال کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے روس کے فوجی وفد سے ملاقات میں پیونگ یانگ اور ماسکو کے درمیان دو طرفہ تعاون کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کی۔ پیونگ یانگ میں انجام پانے والی یہ ملاقات روسی صدر پوٹن کے اس دورے شمالی کوریا کے تقریباً ایک مہینے بعد انجام پائی ہے، جس میں دونوں ملکوں نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی اس ملاقات کے بعد رپورٹ دی ہے کہ کم نے اس ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے روس اور شمالی کوریا کی فوجوں کے درمیان مزید اتحاد کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شمالی کوریا پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ کے لیے روس کو ہتھیار اور میزائل دے رہا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے دو مجرموں کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بلقیس بانو کیس کے دو مجرموں کی عبوری ضمانت کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ ان مجرمین نے سپریم کورٹ کے ذریعے 8 جنوری کو گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی موضوعیت پر سوال اٹھاتے ہوئے جمعے کو انہیں سماعت سے خارج کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی دو رکنی بینچ نے جسٹس سنجیو کھنہ اور پی وی سنجے کمار کی بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے حکم پر اپیل کیسے کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ درخواست کیا ہے، اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہم آرٹیکل 32 کے تحت اپیل پر کیسے غور کر سکتے ہیں۔ عدالت کے اس تبصرے کے بعد دونوں مجرموں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ وہ سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب جھکا مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، مدح خان رسول وہ بھی ہے، مدح خان رسول وہ بھی ہے، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے غلام نہ بنو، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے۔ اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے، اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے، اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب، محلہ دوسی پورہ، بنارس، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اسے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتہ نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے۔ بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے، وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب وقت ہو چلا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 تیر، 14 محرم الحرام اور 20 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس تیر 1331 ہجری شمسی کو ایران اور ایران کے دیگر شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد شاہ نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے قوام السلطنہ کو منسوب کر دیا، جس پر آیت اللہ کاشانی نے ایک بیان میں قوام السلطنہ کی مخالفت کا اعلان کیا۔ قوام السلطنہ نے وزیر اعظم بنتے ہی دین سے سیاست کی جدائی کی بات شروع کی اور اپنے تمام تر حملوں کا نشانہ آیت اللہ کاشانی اور ان کے ساتھیوں کو بنایا۔ آیت اللہ کاشانی نے اپنے اعلامیے میں عوام سے اپیل کی کہ وہ استبدادی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ عوام نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، اگرچہ شاہ کے کارندوں نے ان مظاہروں پر حملے کر کے بہت سے لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، لیکن بالآخر شاہ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور اس نے دوبارہ ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم کے عہدے پر منصوب کر دیا۔ چودہ محرم الحرام سن 330 ہجری قمری کو مشہور دانشور، ادیب اور شاعر حسین بن حجاج بغدادی پیدا ہوئے۔ ان کو شاعری میں بہت مہارت حاصل تھی۔ ابن خلقان جیسے مسلمان مورخین نے ان کو معلم ثانی کا لقب دیا ہے۔ حجاج بغدادی کے اشعار ایک خاص حسن کے حامل ہیں۔ ان کو دلچسپ مضامین اور الفاظ کے انتخاب میں ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں اور اپنے اشعار میں ظالموں کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ ان کے ہم عصر فقیہ اور دانشور سید رضی نے ان کے بعض اشعار ایک کتاب کی صورت میں شائع کیے ہیں۔ چودہ محرم الحرام سن 1324 ہجری قمری کو عالم، فاضل، فقیہ اور مفسر قرآن سید ابو القاسم بن حسین بن نقی رضوی تقوی لاہوری نے وفات پائی۔ وہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ سید ابو القاسم لاہوری اس وقت کے ہندوستان کے معروف علماء میں شامل تھے اور انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابوں میں برہان شق القمر، ردد نیر الاکبر اور الصراط المستقیم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سید ابو القاسم لاہوری لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ 20 جولائی 1937 عیسوی کو ریڈیو کے موجد گل لیلمو مارکو کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ایک اطالوی تاجر کے بیٹے تھے اور 1874 عیسوی میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ جولائی 1947 عیسوی کو قیام پاکستان سے پہلے صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان ہوا۔ 3 جون 1947 عیسوی کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا تو شمال مغربی صوبہ سرحد اور سلہیٹ کے عوام کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ صوبہ سرحد میں 6 سے 17 جولائی 1947 تک ریفرنڈم منعقد ہوا اور 20 جولائی کو اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس استصواب رائے میں 2,89,244 افراد نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ مخالفت میں صرف 2,874 ووٹ پڑے۔ جولائی 1969 عیسوی کو انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون ایلڈرن آج کے دن خلائی جہاز اپولو 11 کے ذریعے چاند پر پہنچے۔ ان دونوں خلابازوں نے چاند پر مختلف تجربات کیے اور چاند کی سطح سے پتھر اور مٹی کے نمونے جمع کرنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے۔ اس طرح چاند پر جانے کا انسان کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا۔ جولائی ہر سال بین الاقوامی یوم شطرنج منایا جاتا ہے۔ پیرس میں آج ہی کے دن سن 1924 میں بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی تھی، لہذا آج ہی کے دن یعنی 20 جولائی کو بین الاقوامی یوم شطرنج منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بین الاقوامی یوم شطرنج منانے کی تجویز اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے پیش کی تھی۔ اس کے بعد بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس فیڈریشن کے لیے فرانسیسی مخفف FIDE رائج ہے اور فیڈریشن کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ FIDE کے قیام کے بعد سن 1966 سے ہر سال 20 جولائی کو بین الاقوامی یوم شطرنج منایا جاتا ہے۔ شطرنج فیڈریشن 20 جولائی کو دنیا بھر میں شطرنج کے مقابلوں کا اہتمام کرتی ہے۔ 12 دسمبر 1919 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر اس دن کو تسلیم کرنے والی ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس سے پہلے سن 1999 میں FIDE کو بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من، يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا، تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصہ دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں، اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما۔ مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تا تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے، اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي